بسم الله الرحمن الرحيم. وروى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وقالت كان بشرا من البشر يفني ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیوں کو خود گانٹھ لیتے تھے، یعنی جوتیوں میں کچھ مرمت کرنا ہو، کچھ ریپیرنگ ٹانکے مارنا ہو تو یہ جوتیوں کے متعلق کام حضور خود کر لیتے تھے، اور اپنے کپڑے کو بھی خود سی لیتے تھے، یعنی پورا سینا مراد نہیں ہے، بقدر ضرورت کچھ تانکے مار دیے، کچھ ٹھیک کر دیا، یعنی ہمارے زمانے کی طرح جو خیاط باقاعدہ پورے کپڑے سیتے ہیں، اس زمانے میں ایسے کپڑوں کی کم ضرورت پڑتی تھی، اسی لیے کہ عام متن لوگ بغیر سیلا ہوا لباس استعمال کرتے تھے، نیچے ایک بغیر سیلی ہوئی لنگی کی جگہ کپڑا باندھ دیا اور اوپر احرام کی چادر کی طرح دوسری چادر اوڑھ لی، یہی لوگوں کا زیادہ تر لباس تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کام کرتے تھے، جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں کام کرتا ہے، یعنی یہ اس زمانے کے اعتبار سے تشبیہ ہے، آج کے اعتبار سے تشبیہ نہیں ہے. آج کون کام کرتا ہے گھر میں؟ اس زمانے میں صحابہ اپنے گھروں کے کام کاج کیا کرتے تھے. دراصل اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ کافروں نے ایک بہتان لگایا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو رہن سہن، طرز حیات، زندگی عام لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہونا چاہیے، نبوت کی ایک شان ہونی چاہیے. یہ ان لوگوں نے جو ہے الزام لگایا تھا، تو اس کی تردید کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت کی شان رکھتے ہیں، بادشاہت کی شان نہیں ہے، آپ میں تکبر نہیں ہے، آپ میں تواضع ہے، آپ ظالموں جابروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ سادگی والی زندگی اپنانے والے ہیں، آپ میں تکلف نہیں ہے، بے تکلب زندگی آپ گزارتے ہیں. وقالت، اور ماں عائشہ نے فرمایا کان بشر من البشر، وہ تو عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے. اتنی صریح روایت ہے حضور کی بشریت کے اوپر، اور یہ آگے والے مضمون کی تمہید ہے. حضور جو ہے عام انسانوں کی طرح اپنے کپڑوں میں سے جوئی بھی تلاش کرتے تھے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں کبھی جو نہیں پڑی، کبھی آپ کے بدن پر میل نہیں آیا، کبھی آپ کے اوپر مکھی نہیں بیٹھی، کبھی پسو نے آپ کو کاٹا نہیں، تو پھر جو ہے جوئی تلاش کرنے کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، وقتاً فوقتاً اپنے کپڑوں کو حضور چیک کر لیا کرتے تھے کہ بھائی کہیں سے کوئی چیز اندر آ تو نہیں گئی، اس کا مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب بعض لوگوں نے لیا ہے، اپنے کپڑے یعنی اپنے گھر والوں کے کپڑے، ان کے کپڑوں میں سے جوئیں ووئیں وغیرہ سا ڈھونڈ لیا کرتے تھے، اور بکری کا دودھ بھی دوہ لیتے تھے، اور ذاتی کام خود کر لیتے تھے. یہ ہیں شان نبوت کے، جو بشریت میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے رسول بنایا، और आपने ये जो कुछ काम किए ये अपनी उम्मत को तालीम है, लोगों को रहनुमाई है, अखलाक हमीदा सिखलाना है, आदाब जिंदगी बतलाना है। जी
وعن خارجه بن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال له حدثنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت جاره فقال اذا نزل عليه الوحي بعث الي فكتبته له فكان اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا
أحدثكم
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
इतना आलीशान तो नहीं है लेकिन कुछ दम खम है, खोलो ये तरीका है लगाने का। حضرت خارجہ ابن زید ابن ثابت یہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ ایک جماعت حضرت زید ابن ثابت کے پاس آئی اور یہ جماعت کے لوگ کہنے لگے کہ آپ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیجئے۔ پوری جماعت درس حدیث کے لیے آئی، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر، لہذا جماعت در جماعت حدیث سننے کے لیے حاضری دینا یہ جو ہے صحابہ اور تابعین کے زمانے سے چلی آئی ہوئی سنت مستمرہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سند بیان کی، کنت جارہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، پڑوسی ہونے کی وجہ سے مجھے استفادے کا بکثرت موقع ملتا تھا، یعنی روحانی قرب ایمان کی بنیاد پر اور جسمانی قرب پڑوس کی بنیاد پر مجھے دوہرا پڑوس حضور کا حاصل تھا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو میرے پاس پیغام بھیجتے، میں حاضر ہوتا اور حضور کی وحی کو میں لکھ لیتا تھا۔ یہ زید کاتبین وحی میں سے ہیں۔ پھر آپ کا معاملہ کیا تھا کہ جب ہم دنیا کا تذکرہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ دنیا کا تذکرہ کرتے۔ نمبر ایک، اس کا مطلب یہ ہے ملاطفت فی الکلام، کلام میں ساتھیوں کے ساتھ لطف نرمی کا برتاؤ، یہ نہیں کہ بھائی کسی ساتھی نے کوئی دنیاوی معاملے کی بات چھیڑی، ہے بند کرو صرف دین کی بات کرو، کس طرح نہیں۔ صحابہ کوئی دنیاوی بات چھیڑتے تو حضور بھی ان کے ساتھ بات میں آگے چلتے۔ نمبر دو، لوگوں کی عادت اور حالات کے متعلق خبر رکھتے تھے اور اس کے متعلق گفتگو کرتے تھے، کس میں کیا عادت ہے، تاکہ نبی ہے آپ ان کی اصلاح کرنا چاہے تو کر سکے، اور لوگوں میں کیا حالات چل رہے ہیں، یہ سب کی گفتگو بھی حضور فرماتے تھے۔ لیکن اس میں قید لگانے کے کہ جس میں کسی کی مذمت نہ ہو اور جو ہے مکروہ باتیں نہ ہو، یعنی کسی کی ایسی بات نہ ہو کہ جس کو ناگوار گزرے یا کسی کی مذمت ہوتی ہو، ایسی باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ نمبر تین، دنیا کی خوبیوں کی باتوں کا تذکرہ نکلتا تو حضور بھی ان کے ساتھ اس لائن کا مذاکرہ فرماتے. نمبر چار, دنیا کا مزرعۃ الآخرہ ہونے کا تذکرہ فرماتے. نمبر چھ, یہ گہری سماجی رشتے کی بات ہے کہ اس طریقے سے سماج میں لوگوں کے ساتھ حضور وابستہ رہتے تھے, یہ نہیں کہ شان نبوت کی وجہ سے سب سے کٹ کے الگ تھلگ رہتے تھے, ایسا معاملہ نہیں تھا. اور جب ہم آخرت کا تذکرہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آخرت کا بھی تذکرہ فرماتے تھے, وہ تو اصل موضوع ہوتا تھا. اور جب کبھی ہم کھانے کا تذکرہ کرتے تو حضور ہمارے ساتھ کھانے کا تذکرہ بھی فرماتے کہ بھائی دیکھو, یہ کھمن کھاتے ہو یہ صحت کے لیے مضر چیز ہے, اس سے استرخائے مفاصل ہوتا ہے. دال چاول میں جو تور کی دال کھائی جاتی ہے وہ بھی استرخائے مفاصل کے اسباب میں سے ہیں. بھائی بیگن یہ تو بے انتہا مضر چیز ہے. اس طرح کوئی دنیاوی کھانے پینے کا تذکرہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ تذکرے بھی فرماتے ہیں. یعنی صحابہ کو یہ نہیں لگتا کہ حضور اپنی کوئی شان جتلا رہے ہیں اور بالکل الگ تھلگ انداز کے اندر زندگی گزارتے ہیں, ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا. چلو.
وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صافح رجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ فرماتے تھے تو اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے الگ نہیں کرتے, یہاں تک کہ وہی آدمی اپنا ہاتھ الگ کرے. یعنی کوئی مصافحہ کرنے کے لیے آیا تو پیچھے خود ہاتھ نہیں ہٹا لیتے تھے یا چھڑا نہیں لیتے تھے جب تک کہ وہ خود ہاتھ چھڑا کے نہ جاوے. دیکھو کتنے اعلیٰ اخلاق کی یہ بات ہے کہ جب تک سامنے والا مسافر کا ہاتھ نہیں چھڑاوے حضور ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے. اور اس میں توازو بھی ہے کہ سامنے والا جتنی دیر تک ہاتھ پکڑ کے رہے حضور بھی ہاتھ پکڑ کے رہتے تھے. تحمل بھی ہے کہ سامنے والا دیر تک ہاتھ پکڑ کے رہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے. تحمل ہے, توازو ہے, اعلیٰ اخلاق ہے. اور حضور اس کے چہرے سے اپنے چہرے کو ہٹاتے نہیں تھے, یہاں تک کہ وہ اپنا چہرہ حضور کے چہرے سے ہٹا لیوے. یعنی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو جب تک وہ اپنا چہرہ ہٹا نہ لیوے حضور نہیں ہٹاتے تھے. وہ سامنے ہیں تو حضور بھی سامنے ہی رہیں گے, جب وہ خود ہٹ کے جائے گا تو حضور ہٹ کے جائیں گے. اور حضور کے دونوں گھٹنے مبارک سامنے کر کے دیکھے نہیں گئے آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں کے بیچ. آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں کے درمیان میں دونوں گھٹنوں کو سامنے کر کے نہیں دیکھا گیا. کیا مطلب؟ نمبر ایک, گھٹنے بول کے کل قدم مراد ہے, پورے پیر مراد ہے. یعنی ساتھ بیٹھنے والوں کی طرف حضور نے کبھی پیر مبارک لمبے نہیں کیے. جیسے کہ عام طور پر عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی, پیر لمبے کیے اور آجو باجو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اخلاق نہیں ہے, اچھی عادت نہیں ہے. تو اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کی طرف جو ہے حضور پیر نہیں کرتے تھے. نمبر دو, سب لوگ بیٹھے ہوتے تو حضور کے گھٹنے مبارک آگے ہوئے اور سب کے پیچھے ہوئے, ایسا نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ گھٹنے مبارک آگے ہونا نشانی کس بات کی ہے؟ کہ میں ذرا الگ شان کا ہوں, میں آگے, آپ لوگ مجھ سے کم شان کے ہو ذرا پیچھے. یہ طریقہ حضور کا نہیں تھا, ایک لائن میں سیدھا سب کے ساتھ حضور کے گھٹنے مبارک رہتے تھے. نمبر تین, हुजूर अपने घुटने मुबारक मजलिस में बैठने वालों के ऊपर ऊंचे नहीं करते थे, यानी कि पैर पे पैर चढ़ा के ऊंचे करके बैठे हो, ऐसा तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था। गोया के दूसरों से आगे बैठना नुमाया अंदाज के अंदर, ये आपकी आदत मुबारक बिल्कुल नहीं थी, और इसमें अपने से जो लोग मर्तबे में कम हैं उनकी तकरीम और इज्जत भी है। इसीलिए कि पैर लंबे करके बैठना, उनके सामने पैर ऊंचे करके घुटने पे चढ़ा करके बैठना, या ये कि जो है उनके सामने अपने आप को आगे और दूसरों को पीछे रखना, अपना मर्तबा बुलंद दूसरों का कम, ये जतलाना हुआ। ऐसी आदत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं थी। अलबत्ता बास सहाबा के सामने हुबूब अस्ता हुजूर बैठते थे, जब खास सहाबाई किराम मजलिस में मौजूद हो तो इस तरह हुबूब अस्ता बैठना ये जो है होता था, और उसके अंदर खलवत के अंदर भी इस तरीके से आप बैठते थे। अब हुबू की दोनों शक्ल होती थी, और जो है तो इस तरीके से तन्हाई में या कुछ मखसूस सहाबाए किराम की हाजिरी में ये साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ऐसा कर सकते हैं हम भी, तन्हाई में हो या एक चंद हजरात मखसूस बेतकल्लुफ लोगों के सामने हो। जी
وعن رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل شيئا لغد رواه الترمذي رحمه الله تعالى
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کے لیے ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے۔ بہت سی چیزوں کے موضوع اور مقصد بدل گئے۔ یہ فریز کے مقاصد کیا تھے؟ ٹھنڈا پانی، اب اس کا مقصد ہو گیا جو ہے باسی کھانا کھانا اور کھلانا، پورا مقصد ہی اس کا بدل گیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کے لیے کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھتے، اس کو شراح نے کمال توکل پر محمول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل توکل، کہ جو اللہ آج کھلاوے وہ آئندہ کل بھی کھلائیں گے۔ نمبر دو، یہ اپنی ذات کے لیے ہے کہ حضور نے اپنی ذات کے لیے آئندہ کا ذخیرہ کبھی نہیں کیا۔ ہاں بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے آپ سال بھر کا غلہ جمع کرنا بھی ثابت ہے، اس لیے کہ تاکہ گھر والوں کو احتیاج کے وقت پر بے صبری نہ ہوئے، عدم تحمل نہ ہوئے، اسی لیے جو ہے آپ نے اہل خانہ کے لیے اناج وغیرہ کا سال بھر کا اسٹاک بھی جمع فرمایا۔ چلو۔
وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل الصمت راه في شرح السنة۔
حضرت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت خاموش رہتے تھے، یعنی حاجت اور ضرورت ہو تو بولے ورنہ چپ رہتے تھے۔ چلو۔
وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ،
اب عکس چل رہا ہے دنیا میں۔ جی۔
وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل و ترسیل رواہ ابو داود رحمہ اللہ تعالی۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ترتیل تھی اور ترسیل تھی۔ بعض حضرات نے تو دونوں کو قریب المعنی بتلایا ہے، اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ ترتیل کا تعلق قرآن کی تلاوت سے ہے اور ترسیل کا تعلق عام گفتگو سے ہے، عام کلام سے ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی بولتے تھے تو ہر ہفت حرف لفظ صاف ستھرا کھلا کھلا بولتے تھے، हरकत जबर जेर पेश भी साफ समझ में आती थी और कलाम के अंदर उजलत नहीं थी। इस अंदाज में हुजूर कलाम करते थे। अब तो अइम्मा लोग भी इसमें चोरी करते हैं। आप इनका तकबाज अइम्मा का तकबीर आते इंतकालात सुनो, अल्लाह पीछे क्या बोला वही सुनाई नहीं देता। शुरू का इब्तिदाई अल्लाह जोर से बोलेंगे, वो अकबर तो एकदम धीरे क्या बोला वही सुनाई नहीं देता है। इस तरीके से तो इस तरीके से न होना चाहिए, ये गलत तरीका है। चलो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल बात नहीं बोलते थे, बेथकान बगैर रोके हुए नॉन स्टॉप बोलते जाते हो ऐसा नहीं होता था। लेकिन इस तरीके से कलाम करते थे कि बीच में फसल होता था। बैठने वाले आपके कलाम को महफूज करना चाहे, याद करना चाहे, लिखना चाहे तो लिख सकते थे। जी
حارث بن جزء رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي رحمه الله
حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی حضور عام طور پر مسکراتے تھے، दांत जाहिर न होवे इस तरीके से बस मुस्कुराना होता था लबों के ऊपर, होंठों के ऊपर, और आवाज से हंसना तो होता ही नहीं था। जी
وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء رواه أبو داود رحمه الله تعالى
حضرت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस में बैठे होते और लोगों से बातचीत फरमाते होते तो आपकी नज़र आसमान की तरफ बार बार उठती रहती थी। चालू मजलिस में आप बार बार आसमान की तरफ देखते थे, बार बार देखते थे। क्यों बार बार आसमान की तरफ देखते थे? कि जिब्राइल कोई वही और नया हुक्म लेकर के आवे, इस इंतजार के अंदर कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा, तो बार बार दौरान मजलिस हुजूर आसमान की तरफ नजर उठा करके देखते थे। जी
عن عمرو بن سعيد عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما رايت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابراهيم ابنه مسترضعا في عمال المدينه
مسترضع دعات کے فتح کے ساتھ جی
مسترضعا في عمال المدينه فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان بئره قينا فياخذه فيقبله ثم يرجع قال عمرو فلما توفي ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم ابني وانه مات في الثدي وان له لضئرين تكملان
حضرت عمر بن سعید رحمت اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یعنی گھر والوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ جتنا رحم کا معاملہ حضور کرتے تھے، اتنا رحم کرنے والا میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ پھر ایک قصہ سناتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، یہ ماریا قبطیہ جو آپ کی زوجہ تھی ان سے تھے، ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی، باندھی تھی مصر آپ کے لیے ہدیے میں آئی تھی، تو ان سے یہ حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی۔ اب عربوں میں رواج کیا कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूसरी जगह दे देने का आम रिवाज था, खास तौर पर जो है देहातों में, इसलिए कि देहात में नॉन पॉल्यूशन हवा मिलती है, ताज़ी हवा, फिर देहाती औरतों का दूध अच्छा चूँकि वो मजबूत और तंदुरुस्त होती है, फिर देहात की अरबी उम्दा, इसीलिए देहात में बच्चों को दूध पिलाने के लिए हवाले कर देते थे। ये अरब के शुरफा का आम दस्तूर था। तो हुजूर के ये बेटे हुए हजरत इब्राहिम, इनको भी दूध पिलाने के लिए दे दिया। कहाँ पर? फी अवालील मदीनती, आलियतुन की जमा अवाली, मदीना के अवाली के अंदर। आज भी इस एरिए को अवाली ही कहते हैं मदीना में। ये मदीना के करीब में छोटी छोटी बस्तियां थी, जिसको हमारे गुजराती में कहते परवा परा, यानी ये परा है, ये परा है, ये एरिया, ये एरिया। तो ये मदीना के करीब की छोटी छोटी बस्तियां थी, मस्जिद कुबा के अतराफ में, वहां बनू कुरैज़ा के यहूद वगैरह रहते थे। तो वहां हुजूर ने अपने बेटे हजरत इब्राहिम को एक दूध पिलाने वाली के हवाले किया था, उसका नाम था उम्मे सैफ और उसके शोहर का नाम था बरा इब्ने औस अबू सैफ अल अंसारी, ये जो है उनके शोहर का नाम था। और वो जो है लुहारी का काम करते थे, भट्टी उनके घर में लुहारों की घर की तरह जलती रहती थी, इसलिए कि लोहारों के घरों के अंदर भट्टी जलाते हैं लोहे को लाल करके उसके ऊपर हथौड़े मारने के लिए। तो वहां पर भी जो है उसके घर में हमेशा वो भट्टी चलती रहे और घर में धुआं 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 रहे, ऐसा वो घर था दूध पिलाने वाली का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते थे और हम भी हुजूर के साथ होते थे, यानी अपने बेटे हजरत इब्राहिम को देखने के लिए हुजूर वो दूध पिलाने वाली के यहाँ जाते थे, उसकी खैर खबर भी ले लेवे, इयादत भी कर लेवे, बच्चों को देख लेवे। हुजूर उसके घर में दाखिल होते, हालांकि उसके घर में धुआं भरा होता था। यह है हुजूर की सादगी कि उसके घर में धुआं भरा रहता था, फिर भी हुजूर तशरीफ ले जाते थे। और आज तो हमारे घर में भी धुआं हो तो हम बाहर निकल जाते हैं, तो हुजूर वहां तशरीफ ले जाते थे और जो है क्या करते। और उसकी दायन एक लोहारन थी और उसको दूध पिलाने वाला एक लुहार था, यानी उसका शोहर दायन का लुहार था। हुजूर हजरत इब्राहिम को अपनी गोद में लेते, बोसा देते और फिर वापिस आ जाते। ये सुन्नत तरीका बच्चों को गोद में लेके बोसा देने का। हजरत अम्र जो रावी है ताबई कहते हैं कि जब हजरत इब्राहिम हुजूर के बेटे की वफात हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन मेरे बेटे इब्राहिम का यकीनन इब्राहिम मेरे बेटे थे और दूध पीने के जमाने में उनका इंतकाल हो गया। सदिया के माने दूध पीने का जमाना, उस दौर में उनका इंतकाल हो गया। 16 महीने के थे या 17 महीने के थे और हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया था। और अल्लाह ताला ने इब्राहिम मेरे बेटे के लिए 2 दायन जन्नत में मुतायन करा दी है जो उसको दूध पिलाने की मुद्दत पूरी कर रही है। यानी कि बच्चा अभी 2 साल में बहने बाकी थे, 2 साल तक हौलई निकामिलई निलिमन लिमन अराद अन युतिमर रदा, 2 साल बच्चों को दूध पिलाने का हक है। और फिर बात के 6 महीने इमाम अबू हनीफा के कॉल के मुताबिक दूध से ताम की तब्दीली के हैं, इस तरह इमाम साहब ने 2.5 साल करार दिए। तो गोया कि वो जो मुद्दत रजात में जितने महीने अभी बाकी थे, अल्लाह ताला ने मेरे इब्राहिम के लिए जन्नत में 2 दायन का इंतजाम कर दिया। वो उनके 24 महीने पूरे होंगे, वहां तक मेरे बेटे को जन्नत में दूध पिलाएंगी वो दोनों दायने। अब यहां एक दूसरा मसला भी देख लो। ये तो हो गया किस्सा पूरा हुजूर का घर वालों से शफकत मोहब्बत। हजरत इब्राहिम की मजार बकी कब्रस्तान में बिल्कुल सामने ही है, दाखिल होते ही बाएं हाथ पर जहां हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी मज़ार है वहीं पर है इब्राहिम इब्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये जालिम लोग यूं इल्ज़ाम लगाते हैं नऊज़ु बिल्लाह कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने साजिश करके इनको जहर दिया था, इसलिए कि इनको ये खतरा था कि इब्राहिम बड़े हो जाएंगे तो हुजूर के खलीफा वही बनेंगे, और इनको नऊज़ु बिल्लाह ज़बरदस्ती खिलाफत पर कब्जा करना था, इसलिए जो है इन्होंने जहर देके इब्राहिम को मार दिया था। ये जालिम लोग कहते हैं। मैंने अपने इन कानों से उन जालिमों को बकी कब्रस्तान में इस तरह का मुजाकरा करते हुए सुना है रवाफिस को। तो इस सिलसिले में इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है और दूसरी जगहों पर भी इस तरह की एक रिवायत है। रिवायत का मजमून क्या है कि जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया तो ये बात हुजूर ने फरमाई कि वहां दायन है जन्नत में, फिर उसके बाद क्या फरमाया, लव आश लकान सिद्दीकन नबिया, कि अगर इब्राहिम जिंदा रहते तो वो सिद्दीकन नबिया बनते। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। ये रिवायत के बारे में पहली बात ये समझो कि इस रिवायत में अबू शैबा इब्राहिम इब्न उस्मान अल वास्ती नाम के रावी है जो ज़ईफ है, इसीलिए हदीस की सनद कमजोर हो गई। नंबर दो, ये कजिया शर्तिया है और कजिया शर्तिया के अंदर जुज़े मुकद्दम का वुकू लाजमी नहीं हुआ करता। जैसे कोई कहे कि अगर मैं हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा तो मैं ये सारे रास्ते कांच के बना दूंगा, तो अब जुज़े मुकद्दम का होना कोई लाजमी चीज हो रही कि तुम बादशाह बन जाओ। अरे तुम घर के बन जाओ बादशाह, इतनी गनीमत है, मुल्क के क्या बन जाओ। तो इस तरीके से कि अगर इब्राहिम जिंदा रहते, ये कजिया शर्तिया है और मुकद्दम का वकू कोई लाजमी चीज नहीं। तीसरी बात समझो, लेकिन इब्राहिम जिंदा नहीं रहे इसीलिए हुजूर पर नबूवत खत्म हो गई, किस्सा ही खत्म हो गया। इब्राहिम जिंदा ही नहीं रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत खत्म हो गई। बाकी इन लोगों का रवाफिस का ये इल्जाम बेबुनियाद है, इस इल्जाम की कोई हकीकत नहीं है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुकद्दसा में कोई जहर देवे और अल्लाह वही के जरिए से इत्तिला न देवे, हुजूर को पता न चले, ये कैसे हो सकता है। हम हलुल महाल के कुबेल से हैं ये। चलो, दरअसल उनको शेखैन से गुस्सा है और कुछ नहीं है, नफरत है हजरत अबू बकर और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से। चलो,
وعن علي رضي الله تعالى عنه أن يهوديا كان يقال له فلان حبر كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنانير فتقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا يهودي ما عندي ما أعطيك قال فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني فقال رسول
تعطيني
الله حتى تعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجلس معك فجلس معه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهددونه ويتوعدونه ففتنه
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم تھا، فلان کہتے تھے اس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دینار مانگتا تھا، یعنی حضور نے کبھی کسی موقع پر قرض لیا ہوگا۔ مدینہ میں زیادہ تر شاہوکار یہودی تھے جو لوگوں کو رہن لے کر کے قرض دیتے تھے، गल्ला है, अनाज है, और हुजूर अपने घर वालों के लिए कभी गल्ला उधार लाते थे, पैसों का इंतजाम नहीं होता था। तो ये यहूदी आलिम का कुछ कर्ज था हुजूर से लेने का दीनार की शक्ल में। تو ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگا کہ میرے قرضہ واپس لاؤ. تو حضور نے کیا فرمایا, اے یہودی ابھی میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ابھی میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, یعنی تیرا قرض ہے میں انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن اس وقت کے میرے پاس دینار بھی نہیں ہے اور کوئی اور چیز بھی نہیں ہے جو دینار کے بدلے میں دے دوں, کچھ میرے پاس انتظام نہیں ہے. تو یہودی کیا کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جب تک مجھ کو دینار نہیں دو گے میں تم سے الگ نہیں ہوں گا, ہر وقت آپ کے ساتھ چپک کے رہوں گا, آپ جہاں وہاں میں پیسے لاؤ پہلے میرے تب میں آپ کے پاس سے جاؤں گا, ہر وقت میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اس نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میں بھی تیرے ساتھ بیٹھا رہوں گا, اذن اجلسو معاک, تب تو میں تیرے ساتھ بیٹھا رہوں گا, یعنی اب تو نے طے ہی کر لیا ہے کہ جب تک میں تیرا قرض ادا نہیں کروں وہاں تک تو میرے پاس سے جائے گا نہیں, میں بھی کہیں نہیں جاؤں گا تاکہ تجھے بھی تکلیف نہ ہو, میں کہیں جاؤ تو تجھے بھی چل کے ساتھ آنا پڑے, میں بھی یہیں بیٹھا رہوں گا, تو بھی بیٹھ میرے ساتھ بازو میں آ جا, اپنے دونوں بیٹھ جاتے ہیں. تو اذن اجلسو معاک, یعنی جب تک تو کہے گا نہیں اجازت نہیں دے گا تو جائے گا نہیں, میں بھی یہیں بیٹھوں گا. حضور اس کے ساتھ بیٹھ گئے. اب نماز کے اوقات آئیں گے, بیٹھنے کے دوران لگتا ایسا ہے کہ یہ بعض شعرا کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی کا قصہ ہے, بعض کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے علاوہ دوسری جگہ کے اوپر حضور کہیں تشریف لے گئے تھے, وہیں وہ یہودی پہنچ گیا قرض کی اگرانی کرنے کے لیے اصول یابی کے واسطے. اب نماز کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر مغرب اور اخیر والی عشاء, یہ مغرب کو عشاء اول کہتے ہیں اس اعتبار سے یہاں عشاء کو عشاء اخیرہ کہا گیا, اور فجر کی نماز پڑھی, یعنی آج ظہر میں آیا نے فجر تک بیٹھا جا رہا وہ یہودی بھی کہ پیسے لے کے ہی جاؤں گا وہاں تک جاؤں گا نہیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری رات آرام نہیں کیا, اس یہودی کے خاطر حضور بھی بیٹھے رہے, جلوہ افروز رہے, برابر اس کے ساتھ رہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو ڈرا دھمکا رہے تھے, صحابہ اس کو برابر ڈرا رہے دھمکا رہے کہ یہ تو کیا حرکت کر رہا ہے, بس یہیں آ کے پڑا ہوا ہے, یہ کیا تو نے جو ہے شرارت کھڑی کر رکھی ہے, برابر اس کو ڈرا دھمکا رہے. لیکن ظاہر ہے کہ حضور کی حاضری میں یا حضور کے کان میں آواز جائے اس طرح نہیں, کوئی اور ترتیب انہوں نے جیسے کہ دور سے اشارہ کر کے اس کو ڈرایا دھمکایا, اس طریقے سے اس کو برابر یہ کیا. فَفَتِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ لَذِي يَصْنَعُونَ بِهِ, جو کام صحابہ کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, حضور کو اندازہ ہو گیا کہ میرے صحابہ اس کو ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں, تو حضور نے فوراً ناگواری کا اظہار فرمایا کہ یہ کیا تم لوگ حرکت کر رہے ہو, یہ میرے پاس قرض مانگنے آیا میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس میں تم کیوں ڈرا رہے ہو کیوں دھمکا رہے ہو. حضور نے صحابہ کے سامنے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ تم یہ جو کر رہے ہیں صحیح حرکت نہیں کر رہے ہو. مَن لَّذِي يَصْنَعُونَ بِهِ, تو صحابہ نے کیا کہا, فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَهُودِيٌّ يَحْبِسُكَ, تو صحابہ نے معذرت کے انداز میں عرض کیا اے اللہ کے رسول اس یہودی نے آپ کو گھیر کے رکھا ہے, اسی لیے ہم تو اس پر گرم ہو رہے ہیں, اس کو ڈرا دھمکا رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کو گھیر کے بیٹھا ہوا ہے, کل دوپہر کا آیا ہوا جانے کا نام نہیں لیتا ہے, اسی لیے جو ہے ہم اس کو ڈرا دھمکا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منعنی ربی ان اظلم معاہدا وغیرہ, مجھ کو میرے رب نے منع کیا ہے کہ جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو اور جو اس کے علاوہ ہو ان پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے. چونکہ مدینہ میں جتنے یہودی رہتے تھے حضور نے ہجرت کے بعد فوراً ان کے ساتھ شانتی قرار کر لیا تھا, امن کا معاہدہ کر لیا تھا, کہ ان لوگوں کے ساتھ تو ہمارا امن کا معاہدہ ہوا ہے آپس میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کا, اسی لیے ان کے اوپر میں کوئی ظلم کروں گا نہیں اور ان کے علاوہ کسی کے اوپر بھی نہیں. اس مسئلے کو ذرا سمجھو, یہاں تخصیص کے بعد تعمیم ہے, معاہدن تخصیص وغیرہ تعمیم, اس پر بھی ظلم نہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کے اوپر ظلم نہیں, یہ تخصیص کے بعد تعمیم. یہ انداز کیوں اختیار کیا حضور نے؟ معاہد ذمی مستعمن, اس قسم کے جو کافر لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی ملک میں رہتے ہیں یا مسلمانوں کا ان سے معاہدہ ہوتا ہے, امن اور شانتی کا قرار ہوتا ہے, ایسے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا قیامت کے دن بہت سخت معاملہ ہوگا. اس لیے کہ جب ہم نے ان سے قول و قرار کیا ہے امن صلح شانتی محبت سے رہنے کا, تو اب ان کے ساتھ ظلم کرنا قیامت کے دن بڑا سنگین ہوگا. کیسے؟ کہ وہ اگر قیامت میں اللہ کے دربار میں فریادی بن کے آیا کہ اللہ ان لوگوں کے ملک میں رہتا تھا, معاہدہ کر کے رہتا تھا, مستامن بن کر کے رہتا تھا, لیکن یہ لوگ میرے اوپر ظلم کرتے تھے, تو اب وہ تو کافر ہے تو ظلم کا بدلہ کیسے دے وے, ظلم کا بدلہ کیسے دلواوے, اور قیامت کے دن تو ہر ایک کو ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا, جانوروں تک میں ظلم کا بدلہ ہے, تو غیر مسلم بھی اگر مسلمان کی فریاد کریں گے تو بھی ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ دلوائیں گے اگر حقیقت میں مسلمان نے ظلم کیا ہے تو. اب یہ ہیں غیر مسلم, اس کے ظلم کا بدلہ کیسے دے رہے؟ اگر کوئی مسلمان ہوتا مظلوم تو دو شکل ہوتی, اس ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دو یا یہ کہ ظالم کے گناہ مظلوم کے اوپر ڈال دو, دو شکل ہوتی بدلہ لینے کی. لیکن یہاں تو سامنے والا غیر مسلم ہے, اب یہ مسلمان کی نیکی اس کو دیوے تو بھی کوئی فائدہ نہیں چونکہ ایمان نہیں ہے. مسلمان کے گناہ, مسلمان ظالم کے گناہ اس مظلوم غیر مسلم پر ڈالے تو بھی کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ وہ تو ایسے بھی جہنم میں جانے ہی والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ظالم مسلمانوں کو سخت سزا دیں گے, اس کی سزا میں اضافہ کیا جائے گا کہ تُو نے ایک غیر مسلم معاہد کے ساتھ کیوں زیادتی کی. اس لیے قیامت کے دن ان لوگوں کا معاملہ بڑا سنگین ہوگا غیر مسلم معاہد کا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تخصیص کے بعد تعمیم کا انداز اختیار فرمایا, کہا میں کوئی ظلم نہیں کروں گا ان کے اوپر. فلما ترجل النهار, اب کل ظہر میں آیا, آج فجر ہو گئی, ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اب صبح فجر کی نماز ہو گئی, اشراق کا وقت ہو گیا, ترجل کے معنی آتے ہیں سورج کے بلند ہو جانے کے, یعنی کہ اشراق کا وقت ہو گیا. قال الیہودی, تو یہودی کیا کہہ رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, قرض مانگنے آیا تھا چپک کے چونٹ کے بیٹھا تھا, پانچ نماز تک کے سارے منظر دیکھے اور حضور کا صبر دیکھا, حضور کیا انصاف دیکھا اور جو ہے اشراق کے وقت پر کلمے کا اعلان کر دیا اور اس نے علل اعلان کلمہ پڑھ لیا. اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ دیکھ کر گئے, پھر کیا کہنے لگا, وَشَتْرُ مَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, حضور میرا کل مال کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ. کہتے ہیں کہ وہ بہت مالدار یہودی تھا, عام متن مدینہ کے یہودی مالدار تھے اور وہ خاص بڑا مالدار یہودی تھا, تو اس نے کہا میرا آدھا مال اللہ کے نام پہ صدقہ. چند دینار کا قرض وصول کرنے آیا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ میرا آدھا مال آپ کو دے دیتا ہوں اللہ کے نام کے اوپر. یہ قبول اسلام کے شکریہ میں اس نے پیش کیا کہ اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دی, اس کے شکرانے میں آدھا مال پیش کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے صدقے کا مزید اجر حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا آدھا مال پیش کر دیا. پھر کیا کہنے لگا, اب اس نے حقیقت کھولی کہ میں جو کل دوپہر سے آ کے بیٹھا ہوں, چپک کے چونٹ کے بیٹھا ہوں, گوئی کی طرح ہٹنے کا نام نہیں لیتا ہوں, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے راز بتلایا. کیا وجہ بتلائی؟ اما واللہ ما فعلت بک الذی فعلت بک, خدا کی قسم میں نے جو کام آپ کے ساتھ کیا وہ اس لیے کیا, لِأَنزُرَ إِلَى نَعْتِكَ فِي التَّوْرَاتِ, آخری نبی کی جو خوبیاں تورات میں لکھی ہوئی ہے وہ میں پریکٹیکلی آپ میں دیکھنا چاہتا تھا. کہ آخری نبی کی جو خوبیاں تورات میں لکھی ہوئی ہے وہ میں عملاً آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا. اس لیے کہ حضور کی خوبیاں دو طرح کی, ایک ہے ظاہری شکل صورت, بال مبارک, کلر مبارک, قد مبارک کا, وہ تو سب ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسا تورات میں ہے ایسا ہی ہے, لیکن حضور کے اخلاق بھی تورات میں لکھے ہوئے تھے کہ آخری نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے. تو کہا اخلاق ایسی چیز ہیں کہ تجربے کے بغیر تھوڑے ہی سامنے آتے ہیں, اس لیے میں کل دوپہر سے بیٹھا ہوا ہوں کہ تورات میں جو آپ کے اخلاق عظیمہ لکھے ہوئے ہیں وہ اخلاق حقیقت میں آپ کی زندگی میں ہے کہ نہیں. کہا میں نے 24 گھنٹے میں منظر دیکھ لیا کہ وہ تمام اخلاق جو تورات میں آپ کے بارے میں لکھے ہوئے وہ موجود ہے, اس لیے میں نے ایمان قبول کر لیا. تو کہا تورات میں کیا لکھا ہے آپ کے بارے میں؟ محمد ابن عبد اللہ, کہ آخری نبی کا نام محمد ہوگا, ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا, ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی, وہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئیں گے اور ان کی حکومت ملک شام میں ہوگی. جملے کا مطلب پیچھے گزر گیا, لیس بفظ ولا غلیظ, آخری نبی بد زبان بھی نہیں ہوں گے اور سخت دل والے بھی نہیں ہوں گے. آخری نبی کی علامت تورات میں کیا تھی؟ زبان کے برے نہیں ہوں گے, گندی بات بولنے والے نہیں ہوں گے اور سخت دل بھی نہیں ہوں گے. کا اس کا تجربہ کرنے کے لیے کل زہر سے فجر تک میں بیٹھا رہا. ولا سخاب فی الاسواق, کیا آخری نبی بازار میں شور مچانے والے بھی نہیں ہوں گے. ولا متزین بالفحشی, اور فاحش وضع قطع اختیار کرنے والے بھی نہیں ہوں گے. فاحش وضع قطع اختیار کرنے والے بھی نہیں ہوں گے. دیکھو ظاہری لباس, ظاہری شکل صورت, فاحش اور بے حیائی والی بنانا یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے. حضور کے لیے تورات میں کیا لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کی ظاہری شکل صورت, آپ کا لباس, آپ کا چہرہ بے حیائی والا نہیں ہوگا. کپڑے ایسے ہو جس میں حیا شرم ہو, شکل صورت ایسی ہو جس میں حیا شرم ہو. بعضوں نے اس کو کلام سے متعلق مانا ہے کہ آخری نبی کا کلام با حیا ہوگا, بے حیا نہیں ہوگا. ولا قول الخنا, اور آخری نبی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ لغو بات نہیں بولتے ہوں گے. بیہودہ لغو بات نہیں بولتے ہوں گے, آخری نبی لغو اور بیکار بات بولتے. کہ یہ تورات میں لکھا ہوا تھا تو وہ دیکھنے کے لیے میں تو بیٹھا ہوا تھا, دو بارہ کلمہ رینیو کیا, پہلے تو کلمہ پڑھا, پھر تورات سے حضور کی خوبیاں نقل کی, پھر دو بارہ کلمہ پڑھ کے ایمان تازہ کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, دو بارہ کلمہ تازہ کرنے کے بعد اس نے کیا کیا, وہذا مالی, اب تو حضور پورا مال آپ کو دے دیتا ہوں. اول کلمہ پڑھا تو آدھا مال پیش کیا, دو بارہ پڑھا تو کل مال پیش کر دیا. اور کیا کہتا ہے, فحکم فیہ بما اراک اللہ, جہاں آپ کو ٹھیک لگے نا وہاں خرچ کرو, جہاں آپ کو ٹھیک لگے وہاں پر خرچ کرو. मालूम हुआ कि बड़े लोगों को, बुजुर्गों को, उलमा को जाकर के सदका जकात का माल दे देना कि आपको शरीयत की रोशनी में जहां ठीक लगे वहां खर्च करना, ये भी हदीस से साबित है। ये नहीं कि सिर्फ मदरसे में बच्चों को खिलाने में लगाना, कपड़े में लगाना, ये आपको दी रकम जहां खर्च करना हो खर्च कर देना, ये भी इस रिवायत से साबित हुआ। और वो यहूदी बहुत मालदार था, कसीरल माली, बहुत मालदार था। अब एक इश्काल बाकी रह जाता है,